سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 اگست سن 2003، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں ناظم اعلیٰ تحریک خلافت پاکستان محترم عبد الرزاق صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ قیامہ کا مطالعہ کروایا۔
معزز سامعین، محترم حافظ عاقف سعید صاحب آج قدر علیل ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے میرے ذمے یہ لگایا کہ آج میں یہ خدمت انجام دوں، لہذا یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ سورہ قیامہ اپنے نام کے حوالے سے، اس کا موضوع بھی بالکل اس کے نام سے مطابقت رکھتا ہے۔ اکثر و بیشتر صورتوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان کا نام ایک علامت کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے یا رکھ دیا گیا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی کہ جن کا عنوان یا جن کا نام ان کے مضمون سے بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ صورت بھی ہے جس کی ابتدائی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ یہ پوری صورت ہی آج ہم اختصار کے ساتھ مطالعہ کر لیں۔ اس کو میں نے کیوں موضوع بنایا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آ جائے۔ دنیا میں ہم جہاں بھی ظلم اور تعدی دیکھتے ہیں، اور بڑی کثرت کے ساتھ یہ معاملہ آج دنیا میں ہو رہا ہے، ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم پر ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، جس کی بہت سی مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں، اور سب سے بڑی مثال آج دنیا میں جو سب سے مہذب ملک سمجھا جاتا ہے امریکہ، اس نے آج دنیا میں جس طریقے سے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، واقعتاً وہ عبرت کا مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی کا ایک پالتو ملک ہے چھوٹا سا اسرائیل، وہ جس طرح سے ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر، وہ بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان اپنی 7 لاکھ فوج کے ساتھ کشمیریوں پر جس طریقے سے ظلم ڈھا رہا ہے، وہ بھی ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پوری امت مسلمہ، 1.5 ارب کے قریب جس کی تعداد ہے، وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ اس کے کیا اسباب ہیں، لیکن یہ کہ یہ ظلم انسان کیوں کرتا ہے، یہ اپنی حد سے تجاوز کیوں کرتا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف ان قوموں کا نہیں ہے، یہ ظلم آپ کو ہر سطح پر نظر آئے گا۔ یہ تو میں نے بہت بڑی مثال، آخری مثالیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن آپ اس کو اگر نیچے کی طرف لائیں گے تو اجتماعی سطح پر ایک ملک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ معاشرتی سطح پر بھی ظلم ہو رہا ہے، سیاسی سطح پر بھی۔ یہ ظلم کیا چیز ہے؟ یہ حق تلفی اس کا صحیح تر ترجمہ ہے۔ کسی کا جو حق بنتا ہے اس کا وہ حق اس سے چھین لیا جائے، زبردستی چھین لیا جائے، طاقت کے بل بوتے پر حقدار سے اس کا حق جو ہے وہ کوئی اور لے جائے، یہ ظلم ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ملک کی سطح پر بھی آپ دیکھیں تو اس میں سیاسی سطح پر آپ کو یہ ظلم اپنی انتہائی شکل میں جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ پاکستان ہی کو دیکھیں، اس میں جتنی حکومتیں بھی یہاں پر آئی ہیں جو بڑے بڑے دعوے لے کر آتی رہی ہیں، لیکن یہ کہ وہ انصاف اور عدل جو مطلوب ہے کسی بھی حکومت سے کہ وہ عوام کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرے، یہ صرف اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ آفاقی اخلاقی قدریں ہیں کہ جن کی ہر ملک کے اندر جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہر ملک کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی تبلیغ کرتے ہیں، جو ان کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں ہر ملک میں آپ کو مل جائیں گے کہ جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کے حقوق جو ہے ان کو چھینتے ہیں، اور یہ آج پاکستان میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی سیاسی حقوق کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی چھینا جبتی آپ کو نظر آئے گی، معاشی اعتبار سے دیکھیں تو ایک بڑا طبقہ ہے اس ملک کا کہ جو عوام کا استحصال کر رہا ہے، معاشی استحصال کر رہا ہے، ساری دولت جو ہے وہ ہیر پھیر کر ان کی تجوریوں میں جمع ہو جاتی ہے. اسلام کا جو اصول ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ دولت تمہارے اغنیاء کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، اسے نیچے اترنا چاہیے، عوام کے اندر آنا چاہیے، ان کی بھی ضروریات ہیں، لہذا اسے پورے معاشرے کے اندر گردش کرنا چاہیے. وہ صورت ہمیں نظر نہیں آتی، وہ چند طبقات ہیں انہی کے اندر درمیان میں گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا ہے. یہ معاشی سطح پر استحصال ہے، ظلم ہے، حق تلفی ہے کہ جو ایک طبقہ دوسرے طبقے کی کر رہا ہے. اسی طریقے سے معاشرتی سطح پر آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جس کا آج کل بڑا شور ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، کہ عورتوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں یہ مرد جو ہیں، بڑے اس کے اوپر جو ہے وہ مضامین لکھے جا رہے ہیں، بڑے اس پر ڈرامے بنائے جا رہے ہیں کہ عورتوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، مرد بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے حقوق جو ہے ان کو ادا نہیں کرتے، عورت جو ہے اس کو جاگنا چاہیے، اس کو میدان میں آنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے. یہ بڑا شور ہے جو آپ سنتے ہوں گے، اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے کہ جہالت کی وجہ سے مرد جو ہیں وہ عورتوں پر ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو ادا کرنے سے کتراتے ہیں، اور وہی بات کہ وہ ظلم کا جو ایک پہلو ہے زیادتی کرنا، جس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ علق جو ہے چھوٹی سی سورت، اس میں جو ابتدائی پانچ آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، کلا ان الانسان لیطغا، ہرگز نہیں، یہ انسان جو ہے یہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اراہ استغنا، اس کا سبب بھی بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ دیکھتا ہے کہ فوری پکڑ کوئی نہیں ہے، اس لیے حد سے تجاوز کر جاتا ہے. امریکہ جو کچھ ظلم ڈارا ہے معلوم ہے اسے کہ اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یا ہندوستان کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے، انہیں معلوم ہے کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والی طاقت نہیں ہے میدان میں، مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تو بار بار ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر وہ جان نہیں ہے، اس لیے وہ ظلم ان کا جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات سبب بھی بیان کر دیا کہ اراہ استغنا، لیکن اس کا علاج بھی اسی آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کر دیا، الراہ استغنا ان الى ربک رجع، یہ علاج ہے اس کا کہ انسان کو یہ اگر یقین ہو جائے کہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹایا جانا ہے تو یہ ظلم اور تعدی کا بڑھتا ہوا ہاتھ رک سکتا ہے، ورنہ اور کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے. یہی معاملہ جو ہے وہ ملک کی سطح سے نیچے اتر کر آپ خاندانوں کی سطح پر لا سکتے ہیں، اور اس سے بھی نچلی سطح پر اتر کر آپ اپنے اوپر بھی لاگو کر سکتے ہیں. ہم بھی بہت سے ایسے مرحلے آتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہم اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اپنے دفتروں کے اندر اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اپنے گھروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. بعد میں ہمیں اگر ضمیر کچھ زندہ ہے تو وہ کچھ چکوچے لگاتا ہے، یہ تم نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ، لیکن ہم اس کی توجیحات کر کے اسے مطمئن کر دیتے ہیں، اسے سلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا علاج، ظلم کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان کو محاسبے کا خوف جو ہے وہ زندہ خوف اس کے قلب و ذہن کے اندر موجود ہو، جس کو دوسرے لفظوں میں قرآن مجید تقویٰ سے تعبیر کرتا ہے. تقویٰ اسی کے ایک دوسرے پہلو کو واضح کرتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی حاضری کا احساس انسان کو ہو جائے کہ اللہ حاضر ہے، موجود ہے، وہ میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے. استحضار اللہ فی القلب، اللہ آدمی کے دل میں حاضر رہے ہر وقت. اور دوسرے یہ کہ اسے یہ احساس ہو کہ موت کے بعد مجھے اللہ کی حضور میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر مجھے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے. یہ احساس اگر انسان کو زندہ احساس حاصل رہے تب یہ معاملہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ انسان ظلم سے باز رہے. لیکن صورتحال جو کچھ ہے اس میں زندگی بعد موت کا کوئی تذکرہ، کوئی ریفرنس ہماری گفتگو کے اندر نہیں ہوتا. ہمارے گھروں کے اندر جتنی گفتگو ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ جتنی گفتگو ہوتی ہے، اس میں کوئی ریفرنس آپ کو آخرت کا، مرنے کی بعد کی زندگی کا بہت شاذ ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ گم ہو کر رہ گئی ہے. یہی ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا آئیڈیل اور آخری گول جو ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ یہ دنیا حاصل کر لی جائے، بائی ہک اور بائی کروک، جس طریقے سے بھی ہو. اس میں ظلم کرنا پڑتا ہے کسی پر، تو ظلم کیا جائے. اب جائیداد کا معاملہ ہوتا ہے، والد جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، اب جو اس کے بیٹے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بہنوں کا حق جو ہے ان کو نہ دیا جائے، ظلم ہے. اور یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، بہن کو وراثت کا حقدار سمجھا ہی نہیں جاتا، یہ ظلم کی ایک شکل ہے. اسی طریقے سے مطلب خاندانوں کے اندر عورت آ گئی ہے نئی گھر کے اندر، بہو بنا کر اس کو بڑے چاؤ سے لائے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس رویے کے اندر تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، اور وہ رویہ بعض اوقات ظلم والا رویہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو گارڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو روکنے والی چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ استحضار اللہ فی القلب، کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہ میں ہوں. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان چیزوں کا تذکرہ موجود نہیں ہے، یہ ہماری ریفرنس میں نہیں آتی ہیں، یہ چیزیں ہماری گفتگووں میں نہیں آتی ہیں یہ چیزیں. اور اسی طریقے سے یہ باعث بعد الموت کا معاملہ، محاسبہ، احتساب جس کو کہا جاتا ہے، یہ احتساب کا معاملہ کیونکہ ہمارے ملکی سطح پر بھی نہیں ہے، لہذا یہاں پر بھی بڑے بڑے غبن ہوتے ہیں. کرپشن کے کتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں کہ جو یہاں بنتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے نامور لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث نظر آتے ہیں. اس لیے کہ وہ احتساب کا دنیاوی نظام موجود نہیں. لہذا یہ احتساب کا معاملہ بڑا ضروری ہے کہ انسان کو ہر وقت اس کے پیش نظر رہے یہ بات. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ انسان کا بڑا گہرا تعلق، بڑا مضبوط تعلق جو ہے، ایک تو اللہ کے ساتھ ہو، اور پھر یہ کہ تذکرہ جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ ان سارے معاملات کا جو انسان کو پیش آنے والے ہیں مرنے کے بعد، جن کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، اس کا بڑا گہرا تذکرہ اور تبصرہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے. اور وہ ممکن نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک آپ کسی ایسی سوسائٹی کو اختیار نہیں کرتے کہ جس سوسائٹی کے اندر یہ تذکرہ اور یہ تبصرہ جو ہے وہ ہر وقت چلتا رہتا ہو. یہ ممکن نہیں. یہاں سے آپ یہ ساری گفتگو سن کر قدم باہر نکالیں گے، وہ ماحول کے جو اثرات ہیں، وہ پروپیگنڈا جو 24 گھنٹے ہو رہا ہے، وہ بڑے شدید اس کا دباؤ ہے، وہ فوراً انسان کو دپوچ لیتا ہے، وہ سب واش کر دیتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ انسان ایسی پروٹیکشن حاصل کرے، ایسی چھتری جو ہے وہ مسلسل اپنے ساتھ رکھے کہ جس سے وہ ان اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکے. اور وہ چھتری، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سوسائٹی ایسی، جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی سوسائٹی سے پہچانا جاتا ہے، جس سوسائٹی میں بھی انسان ہو، جن اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو اچھا ہو جائے گا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ لامحالہ برا ہو جائے گا. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ یا تو وہ کسی کو متاثر کر رہا ہوتا ہے یا کسی سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ہم کسی جنگل میں نہیں رہ رہے، ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں. اور آج کا معاشرہ جس میں الیکٹرانک میڈیا جو ہے، اس کے ذریعے سے شیطان نے اپنا زبردست محاذ کھول رکھا ہے، اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہم پر عریانی اور فحاشی کے ذریعے سے اور باطل نظریات کے ذریعے سے جو ہے وہ حملہ آور ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر تک گھسا ہوا ہے. اس کی رسائی جو ہے وہ ہمارے بیڈ روم تک ہے. لہذا اس سے بچ نہیں سکتے اب، سوائے اس کے کہ انسان اپنا ناتا کسی ایسی تنظیم کے ساتھ، کسی ایسی سوسائٹی کے ساتھ جوڑ لے کہ جس میں قال اللہ و قال رسول بڑی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہو. اسی صورت میں کچھ بچت کی امید ہے، اس لیے کہ آج وہ بھی ناکافی نظر آتا ہے. جو شدت اختیار کر گیا ہے یہ الیکٹرانک میڈیا اور اس کی جو بوچھار ہے کہ جو ہم پر ہو رہی ہے، اسی حوالے سے یہ سورہ قیامہ کا میں نے آج سلیکشن کیا کہ یہ سورت وہ سورت ہے جو قیامت کا ایک نقشہ ہمارے سامنے لاتی ہے، مرنے کے بعد کی جو صورتحال ہے یا اس کے حوالے سے جو اشکالات انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں ان کا جواب ہے کہ جو اس صورت میں دیا گیا ہے۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے آج یہ صورت منتخب کی ہے یہاں پر آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ کروں گا اور بہت اختصار کے ساتھ تشریح بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس پوری صورت کو آج ہم ایک ہی نشست میں مکمل کر لیں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر۔ توجہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں ہرگز نہیں، یعنی جو کچھ تمہارے باطل نظریات ہیں اس قیامت کے بارے میں یہ سب غلط ہیں۔ بہت سے خیالات تھے اس وقت مکے میں گردش کر رہے تھے، یہ مکی صورت ہے جس کا قرآن مجید نے بھی بڑا ریفرنس دیا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان مٹی کے اندر مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، اس کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا؟ ہی ہات علی مات ہوا دون، نہیں نہیں یہ ہونے والی بات نہیں ہے جو تم کوئی وعید ہمیں سنا رہے ہو۔ اس طرح کے بہت سے اقوال کی تردید کی جا رہی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سی قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہم جب کھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم گواہ ٹھہرا رہے ہیں اور وہ کوئی بزرگ و برتر ہستی ہے، ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانے کا ہی کہا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ سے بڑھ کر بزرگ و برتر ہستی کا کوئی تصور کیا نہیں جا سکتا، لہذا اللہ نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں، بہت سی چیزوں کو دلیل ٹھہرایا ہے، بہت سی چیزوں کو بطور دلیل بطور گواہ کے پیش کیا ہے۔ اور یہاں پر عجیب بات ہے کہ قیامت کے دن ہی کی قسم کھائی جا رہی ہے، بظاہر یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ قیامت جو ابھی واقع نہیں ہوئی ہے اسی کو دلیل ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت اتنی شدنی چیز ہے، یہ اتنی واقع ہونے والی چیز ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کو گواہ ٹھہرا دیا ہے کہ یہ چیز بطور خود جو ہے دلیل ہے، میں اسی کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ واقع ہو کر رہنے والی ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس اللوامہ کی، یہ جو نفس انسان کے اندر ایک ضمیر نامی شے اللہ نے رکھ دی ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے، ایک حجت ہے کہ جو انسان کو اچھا کام انسان کرتا ہے تو اس پر شاباش دیتی ہے، برا کام کرتا ہے تو اس کو ٹوکتا ہے یہ ضمیر کہ دیکھو تم یہ غلط کر رہے ہو، دیکھو یہ تم زیادتی کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ شے جو انسان کے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہے یہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب انسان کے ان اعمال کی جواب دہی ہوگی، اسے اپنے ان سارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، اور اگر انسان اس پورے نظام پر غور کرے تو اس پر بھی اس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ جو قیامت کی قسم کھائی گئی ہے اس حوالے سے اگر انسان اس کائنات پر یا اس نظام پر جو اس وقت چل رہا ہے اس پر غور کرے تو اس سے بھی خود بخود انسان اس نتیجے تک پہنچتا ہے منطقی طور پر، عقلی طور پر، کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر عدل و انصاف پورے طریقے پر ہو جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک شخص ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی اس دنیا. یہ انسان کا ضمیر بتائے گا کہ یہ واقعی ناانصافی کی بات ہے. ایک شخص نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، نہیں ملتی. یہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو جان سے مار دیتے ہیں دوسروں کو لیکن فرار ہو جاتے ہیں، نہیں قابو آتے. قابو آ بھی جائیں تو رشوت دے کر چھوٹ جاتے ہیں. یہاں تو سب کچھ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک شخص ہے کہ جو نیکی کر رہا ہے اس دنیا کے اندر، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مثال لے لیجئے کہ آپ نے کتنی خیر خواہی کی نو انسانی کی، لیکن اس معاشرے نے، مکی معاشرے نے آپ کو اس کا کیا ریوارڈ دیا. تو کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ جہاں ایک نیک انسان جس نے اس دنیا میں بڑی مشقت جھیل کر نیکی کی ہے، وہ نیکی پر کاربند رہا ہے، نقصان پہ نقصان اٹھاتا رہا ہے، لیکن اس نے نیکی کا دامن نہیں چھوڑا، تو اس شخص کو کوئی ایسا دن ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں اس کا بھرپور بدلہ اس کو مل سکے. اور اسی طریقے سے جو مجرم ہے اس کو اس کی بھرپور سزا مل سکے. تو یہ انسان کا جو ذہن ہے، جو انسان کو ایک ضمیر عطا ہوا، اس کا فیصلہ ہے. ہر انسان دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ انسان چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، یہ ضمیر ہر ایک شخص کو اللہ نے عطا کیا ہے. تو یہ بھی اس پر گواہ ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں؟ یہ اعتراض تھا لوگوں کے درمیان کہ یہ آدمی مر جاتا ہے، ہزاروں سال اس کو گزر جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر جو ہے وہ مٹی کے اندر مٹی ہو گئی، اب وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اسی کا جواب ہے کہ جو یہاں دیا جا رہا ہے کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ہمیں اپنے ذہنوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے، ہمارے دماغوں کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ کونوں خطروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو صراط مستقیم ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. یہی چیزیں ہیں جو شکوک و شبہات ہیں کہ جو ہمارے دماغوں کے اندر ہیں، جو ہمیں صحیح صراط مستقیم پر گامزن ہونے سے روکتے ہیں. تو اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا زوردار جواب ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیوں نہیں، ہم تو انسان کی انگلیوں کی ایک ایک پور کو درست کرتے ہیں. انسان کا دوبارہ بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی جو چیز ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا. جب ایک مرتبہ ایک چیز بنا لی جائے تو دوبارہ اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں رہتا. دنیا میں بھی یہ اصول کار فرما ہے، اور وہ تو قادر مطلق ہستی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنانے کی تم بات کرتے ہو، میں تو تمہاری انگلیوں کی ایک ایک پور کو بھی دوبارہ درست اسی حالت میں جو ہے وہ تیار کر دوں. یہ انگلیوں کی پوروں پر جو نشان ہے، جس کو ہم فنگر پرنٹس کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر انسانوں کو پہچانا جاتا ہے، یہ ہر انسان کے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فنگر پرنٹس کو بھی میں اسی طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ بنانے پر قادر ہوں. بلا قادرین علی نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ یہ انسان تو چاہتا ہے کہ یہ بدعمالیاں کرتا چلا جائے، یعنی اصل جو یہ اس باعث بادل موت پر یقین لانے سے کترا رہا ہے، اس قیامت اور میدان حشر کو ماننے سے جو انکار کر رہا ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو وہ تسلیم کرتا ہے تو پھر دنیا میں ظلم اور تعدی سے اس کو اپنا ہاتھ روکنا پڑتا ہے، اور وہ یہ کرنا نہیں چاہتا، وہ ظلم جاری رکھنا چاہتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آگے بھی یہ ظلم اور تعدی کا بازار گرم رکھے، یہ فسق و فجور کو وہ بند نہیں کرنا چاہتا، روکنا نہیں چاہتا، اس سے باز نہیں آنا چاہتا. یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کب واقع ہوگی. یہ بھی اعتراض، ایک تو سنجیدگی سے بھی کچھ لوگ پوچھتے ہوں گے، لیکن یہ کہ بعض لوگ تمسکر کے انداز میں بھی بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ بار بار جو ہمیں ڈراتے ہیں قیامت سے، یہ کب آئے گی، لے آؤ جو قیامت لانی ہے، اس طرح کا انداز ہوتا تھا. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. اس کا جواب بجائے اس کے کہ اس کی کوئی ڈیٹ دی جاتی، اس کی کوئی تاریخ بتائی جاتی، اس کا کوئی ڈیوریشن بتایا جاتا، اللہ تعالی غضبناک ہو کر فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت اس وقت واقع ہوگی، جب یہ واقع ہوگی تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی، اس کی نقشہ کشی کی جا رہی ہے. فیضا بارک البصر، جب انسان کی نگاہیں چندیا جائیں گی، وخسف القمر، اور یہ چاند گہنا جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور یہ سورج اور چاند آپس میں جمع کر دیے جائیں گے. یعنی یہ قیامت کا جو منظر ہے، جب قیامت واقع ہوگی، اس کو قرآن مجید نے بڑے مختلف طرائے میں بیان کیا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت واقع ہوں گی. فی الواقع کسی جگہ کسی اس کے پہلو کو واضح کر دیا ہے، کسی جگہ کسی منظر کو زیادہ واضح کر دیا ہے، جیسے سورہ قاریہ میں فرمایا گیا کہ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان جو ہے وہ پتنگوں کی مانند جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ان پہاڑوں کو جو اتنے بڑے بڑے سلسلے ہیں، پہاڑی سلسلے، ان کو تم دیکھو گے یہ روئی کے گالوں کی مانند اڑ رہے ہیں. یعنی وہ جو سسٹم ہے، وہ جو نظام ہے، کشش کا نظام، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اس کائنات کے اندر جو یہ سارا نظام چل رہا ہے، بڑے بڑے کرے جو ہیں وہ اپنے مخصوص مداروں کے اندر حرکت کر رہے ہیں. یہ زمین اپنی حرکت کے اندر ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہو جائے تو یہ پورا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ کروڑوں اربوں سال سے یہ زمین اپنے محور کے گرد بھی 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے جو ہے وہ چل رہی ہے، گھوم رہی ہے اپنے محور کے گرد، اور پھر سورج کے گرد بھی ایک چکر اس کا جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ 24-26 ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ ہمیں لے کر سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے، اور یہ نظام جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری واقع نہیں ہو رہی، کروڑوں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ کتنا قادر مطلق ہستی ہے جس نے یہ نظام ترتیب دیا ہے، اور یہ تو ہماری ایک چھوٹی سی گلیکسی ہے، یہ نظام شمسی ہے، یہ اس پوری کائنات میں اس کی حیثیت ایک گیند سے زیادہ نہیں ہے، اس پوری کائنات میں اس سے کہیں کروڑوں گنا بڑے کرے جو ہیں وہ اپنے اپنے مداروں میں حرکت کر رہے ہیں. اور یہ سارا نظام اس ہستی کی طرف سے ہے. قیامت کے دن جو کچھ ہوگا اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ یہ سورج اور چاند جو ہے یہ آپس میں جمع کر دیے جائیں، یعنی یہ چاند جو ہے یہ زمین کی کشش سے نکل کر سورج کے اندر جا کر دھنس جائے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان پکارے گا کہ کوئی ہے فرار کی جگہ. یہ پورا ایک زلزلے کی کیفیت، اگر چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، انتہائی بے چینی ہمیں لگ جاتی ہے، اور وہ جو بڑا زلزلہ آنے والا ہے اس میں انسان کی کیفیت کیا ہوگی. وہ بھاگے گا کہ کوئی مفر، کوئی فرار ہونے کی جگہ، اس کیفیت سے بچنے کی کوئی جگہ ہے؟ کلا لا وزر، نہیں، ہرگز نہیں، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی. انسان اس قرہ ارض سے کہاں بھاگ کر جا سکتا ہے؟ کوئی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، تمہیں اپنے پروردگاری کی طرف لوٹ کر وہیں جا کر ٹھکانہ کرنا ہوگا. یعنی وہ سور میں جو پھونکا جائے گا تو پھر انسان، جو پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب جو ہیں، وہ میدان حشر کے اندر جو ہے وہ جمع ہوں گے. سب کو اسی کی طرف جو ہے وہ بھاگ کر پہنچنا ہوگا. جیسے سورہ زمر میں اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں، ختم ہو جائیں. پھر اسی سور کو دوبارہ پھونکا جائے گا، اس کی تاثیر بدل جائے گی. اسی سور کے پھونکنے سے اب جتنے لوگ مر گئے ہیں، پہلے انسان سے آخری تک، سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اس آواز کی طرف جو ہے وہ سب دوڑ لگائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اب اس دن انسان کو بتلا دیا جائے گا، جتلا دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا. یہ بڑی اہم آیت ہے. انسان کو یہاں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور اسے ہر لمحے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی طرف قدم بڑھائے یا اس کی معصیت کو اختیار کرے. ایک طرف شیطان ہے کہ جو انسان کو ترغیب اور تشویق دے رہا ہے اللہ کی معصیت کی، نافرمانی کی، اور دوسری طرف اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی رضا کی تلاش میں. تو اب ہر لمحے انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. پھر یہ بھی کہ انسان اپنی جو جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس میں دنیا کے لیے اس کی کتنی جد و جہد ہو رہی ہے اور آخرت کے لیے اس کی کتنی جد و جہد ہو رہی ہے. کیا وہ یہاں کے لیے کر رہا ہے اور کیا وہ آگے دنیا کے لیے بھیج رہا ہے، اپنی اخروی زندگی کے لیے کتنا کچھ بھیج رہا ہے. یہ بھی انسان کی جو سعی و جہد ہے اس کے حوالے سے ہر وقت یہ چیز جو ہے وہ عمل میں آ رہی ہے. تو اس لیے اس قیامت کے دن پھر یہ پورا کتا چھٹا جو ہے وہ انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. اس دن انسان جو ہے وہ دیکھے گا اپنے سارے اعمال کو، جس کا نقشہ بڑا خوبصورت سورہ کہف میں کھینچا گیا ہے. لیکن یہ کہ اس کا وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ انسان کو اس دن معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا اپنی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے بھیجا اور کیا اس نے دنیا میں اپنے آسائشوں کے لیے کیا وہ محنت کرتا رہا دنیا میں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان کو تو خود بھی ہر چیز معلوم ہو جائے گی, اسے خود بھی اپنے کرتوتوں کا علم ہوگا کہ اس نے کس چیز کو ترجیح دی ہے کس چیز پر. یہ ہے کہ جو انسان بار بار کرتا ہے, ایک دوراہا اس کے سامنے آتا ہے, ایک راستہ اللہ کی طرف کا ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف دنیاوی حیثیت اور وجاہت کا معاملہ ہے یا دنیاوی مال کا معاملہ ہے, اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ترجیح دینی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کو ترجیح دوں یا دنیاوی مفاد حاصل کر لوں. تو اس کا ہر انسان کو خوب اچھی طرح علم ہوتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ, چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرتا رہے لیکن اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا رویہ اپنی زندگی کا اختیار کیے رکھا دنیا کے اندر, یعنی اس کا رویہ اللہ والا رویہ تھا, دین والا رویہ تھا یا دنیاوی رویہ تھا, دنیا کو اس نے ترجیح دے کر اپنی پوری پلاننگ کی تھی یا دین کو ترجیح پر رکھ کر اپنی ساری پلاننگ کی تھی. یہ ہر انسان کے لیے فیصلہ کن بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کی جو پلاننگ کرے, زندگی کا جو ایک رویہ اختیار کرے, اس میں ترجیح کس بات کو دینی ہے. اس نے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اس کو, یا یہ فیصلہ اسے کرنا چاہیے. شعوری طور پر یہ فیصلہ اگر کر لے تو یہ زیادہ اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے کہ دین کو ہر صورت میں مجھے ترجیح دینی ہو, چاہے مجھے دنیاوی نقصان اٹھانا پڑے. یہ فیصلہ اگر شعوری طور پر انسان کر لے تو واقعتاً یہی فیصلہ ہے کہ جو پھر اس کی زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دے گا, اس کے اندر جو ہے وہ للہیت پیدا ہو جائے گی. یہ درمیان میں ایک مضمون جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہے لیکن اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے اس مضمون کے ساتھ جو یہ سورہ قیامہ کا چل رہا ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو زیادہ تیزی سے حرکت نہ دیا کیجئے اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے. یہ آغاز میں جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو آپ بڑے فکر مند ہوتے تھے کہیں یہ قرآن مجھے بھول نہ جائے, تو اس کے لیے بار بار آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی دے دی گئی کہ نبی آپ اس کی فکر نہ کریں, آپ اپنی زبان کو زیادہ اس کے حوالے سے حرکت نہ دیا کریں. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, یہ ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کر دینا, اس کو محفوظ کر دینا اور اس کو آپ کو پڑھا دینا, یہ ہمارے ذمے ہے, اس کی زیادہ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب یہ آپ کے سامنے پڑھا جائے تو آپ بس اس کی قرآت کی پیروی کرتے رہیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر اس کی وضاحت کر دینا بھی یہ ہمارے ذمے ہے, اس کی بھی آپ فکر نہ کیجیے. لیکن اس کے بعد پھر وہی مضمون ہے کہ جو آگے چل رہا ہے, کلا بل تحبون العاجلہ, نہیں ہرگز نہیں, بلکہ تم اس جلدی حاصل ہونے والی کو اسی سے تم محبت کرتے ہو. یہ جلدی حاصل ہونے والی یہ دنیا, اس سے تمہیں بڑی محبت ہے, ساری توجہ ساری محنت ساری جد و جہد اسی کے لیے تمہاری ہو رہی ہے اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ساری محبت تمہیں اسی سے ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو تم نے بالکل کھڈے لائن اس کو ہم کہتے ہیں کہ لگا رکھا ہے, اس کو تم نے بالکل چھوڑ رکھا ہے, اس کو تاکہ نسیان پر رکھ چھوڑا ہے, بالکل بھلا دیا ہے. لیکن یہ کہ اس کا پھر ایک نقشہ سامنے لایا گیا, وجوہ یومئذ ناظرہ, اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے. یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کو ترجیح دے کر اپنی زندگی کا رویہ ترتیب دیا، چاہے اس میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، بڑے تر و تازہ چہرے ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ اب ہمیں ہماری اس محنت کا بدلہ ملنے والا ہے. الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، امید کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارا پروردگار ہمیں اپنی رضا سے نوازے گا، آج ہمیں اس کا انعام ملے گا. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن بڑے ہی مایوس ہوں گے، بڑے ہی ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، بہت ہی اس دن جس کو کہنا چاہیے کہ اداس ہوں گے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اس لیے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ آج وہ دن آ گیا ہے جس میں اب ہم سے کمر توڑ دینے والا ہم سے معاملہ ہونے والا ہے، آج ہمیں ان کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے. وہ دن آ گیا ہے جس پر ہمیں یقین نہیں آتا تھا، ہم نے اس کو بالکل بھلا دیا تھا، ہم تو دنیا ہی کے اندر مگن رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن وہ دن آج آ گیا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں، یہ انسان کی موت کا ایک نقشہ بھی یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، یعنی یہ دنیا جس کے پیچھے ہم اتنی قوت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہاں سے رخصت ہونا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے. ہمیشہ رہنے والی جگہ تو وہ ہے، اس کے لیے انسان کو یہاں جدوجہد کرنی چاہیے، یہاں سے تو رخصت ہونا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو کسی انسان کو مرنے سے روک سکتا ہو. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب جان جو ہے وہ آدمی کی ہنسلی میں جا کر اٹک جاتی ہے، یعنی وہ آخری وقت پہنچ جاتا ہے، فرشتہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اس کو بھی بلا لیا جائے، سارے علاج کروا لیے، امریکہ تک سے ہو کر آ گئے، لیکن موت تو آنی ہے، اس سے تو مفر نہیں ہے. پھر جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بھی بلایا جاتا ہے کہ شاید اسی سے کوئی معاملہ بن جائے، لیکن وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب تو یقین ہو گیا کہ اب تو فراق کا معاملہ آن پہنچا، اس دنیا سے رخصتی ہو رہی ہے، یقین ہو گیا انسان کو. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی انسان کی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے، یہ آخری جو جان نکلتی ہے انسان کی، تو یہ ٹانگوں میں سے بھی جو جان نکلتی ہے تو پنڈلی کے ساتھ جڑ جاتی ہے. الی ربک یومئذ المساق، اور تیرے رب ہی کی طرف اس دن پھر کھنچ جانا ہے، وہیں پر پہنچ جانا ہے. یہ ہے انسان کی حقیقت، کتنا کچھ یہاں پر جمع کرتا ہے انسان، اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، لیکن اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ اس کو جو کفن پہنایا جاتا ہے اس کو کوئی جیب بھی نہیں لگائی جاتی کہ جس میں کوئی چند سکے ڈال کر وہ لے جائے، جیب بھی کوئی نہیں ہوتا، خالی ہاتھ. یہاں اس نے کتنی ملیں بنائی ہیں، کتنی جان ماری ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا فریب کیا ہے، کتنا دھوکہ دیا ہے لوگوں کو، کتنا بڑا اس نے بینک بیلنس بنا لیا ہے، لیکن یہ کہ لے کر کیا جا رہا ہے ساتھ، خالی ہاتھ، خالی جیب، جیب ہی نہیں ہے کوئی. اب یہ دوسرا چھوٹا سا رکوع ہے، اس کا بھی صرف ترجمہ کر کے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. فلا صدق ولا صلى، نہ تو اس نے رویہ، اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے دنیا میں رویہ جو اختیار کیا تھا وہ کیا تھا، نہ تو اس نے ان بڑے بڑے حقائق کی تصدیق کی جو اس کائنات کے ابدی حقائق ہیں، ان کی بنیاد پر اگر انسان اپنا رویہ استوار کرتا ہے تو وہ بالکل مختلف رویہ ہوتا ہے. اللہ کو اس کائنات کی قادر مطلق ہستی تسلیم کرے انسان، پھر یہ کہ جو رسول بھیجے گئے ان کی تعلیمات کو حرز جاں بنائے، اور پھر مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے اس پر اسے یقین حاصل ہو. اس بنیاد پر جو رویہ وجود میں آتا ہے وہ مختلف رویہ ہے. فلا صدق ولا صلى، نہ تو ان بڑے بڑے حقائق کی اس نے تصدیق کی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کی علامت نماز کو بھی اختیار نہیں کیا. دین میں داخل ہوتے ہی فوری کام جو سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے وہ نماز کا قیام ہے، اس کو بھی اس نے اختیار نہیں کیا. ولیکن کذب وتولى، بلکہ اس نے تکذیب کا رویہ اختیار کیا اور ان حقائق سے اپنی آنکھیں بند رکھی، ان حقائق کو تسلیم کرنے سے وہ انکار کرتا رہا. یہ کفر یا کافر لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں یہ رویہ اختیار کیے ہوئے تو نہیں ہوں. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑا اتراتا ہوا جو ہے وہ کرتا ہوا چلا گیا. یہ رویہ ہے کہ جو انسان دنیا میں اگر گم ہے تو اس کی ساری توجہ کا مرکز جو ہے وہ اپنے گھر والے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے سٹیٹس کو اونچے سے اونچا کرنا، ان کی فرمائشیں پوری کرنا، ساری زندگی اسی کام میں لگ جاتی. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اپنے گھر والوں کی طرف اس کا رخ ہے، ساری توجہ جو ہے وہ فوکس اپنے گھر والے ہیں، انہی کو انہوں نے اپنا فوکس بنایا ہوا ہے. اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، بڑا ہی افسوس ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ رویہ جو اس نے اختیار کیا ہے بڑا ہی قابل سب افسوس ہے، پھر اس پر افسوس ہے، پھر اس پر افسوس ہے کہ جو اس نے رویہ اختیار کیا ہے یہ خرابی کی طرف لے جانے والا رویہ ہے، یہ نتائج کے اعتبار سے بہت ہی خطرناک رویہ ہے کہ جو اس نے اختیار کیا. ایحسب الانسان ان یترک سدا، پھر بات اسی طرف آ گئی ہے سورت کے اختتام پر، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، یہ ہم نے اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے دنیا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. سورہ عنکبوت میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہی انداز جو ہے وہ آپ کو کئی جگہ پر مل جائے گا کہ یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسی کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے. الم یک نطفتم من منی یمنا، غور تو کرو کہ تمہاری حقیقت کیا تھی، کہاں سے تمہیں اللہ تعالی نے کہاں پہنچایا ہے، ایک گندے پانی کی بوند سے تمہیں ایک بلا چنگا انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے، کتنا بڑا احسان ہے. اسی بات پر اگر تم غور کرو تو اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو، اللہ کو پہچان سکتے ہو، اس کی احسان شناسی کر سکتے ہو، اس کے احسان کے سامنے گردن جھکا سکتے ہو. اگر یہ احسان تمہیں معلوم ہو کہ اس نے ایک گندے پانی کی بوند سے تمہیں یہاں پہنچایا ہے. الم یک نطفتم من منی یمنا ثم کان علاقتا فخلق فسوا، پھر تم ایک لہو کی پھٹکی تھے، پھر تمہیں جو ہے وہ ایک بلا چنگا انسان ٹھیک ٹھاک بنا کر کھڑا کر دیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانسا، پھر اسی میں سے، اسی بوند میں سے کسی کو جو ہے وہ مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. اس کی خلاقی کا اندازہ تو کرو کہ پورا جسمانی نظام مختلف ہے لیکن اس کا اوریجن کیا ہے، وہی جرثومہ ہے. یہ اس کی خلاقی ہے کہ اسی سے وہ ایک بالکل مختلف نظام جو ہے وہ ترتیب دے رہا ہے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، کیا وہ ہستی کہ جو اتنی قادر ہے ایک گندے پانی کی بوند سے کس طرح سے اٹھا کر کہاں پہنچاتی ہے انسان کو، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے؟ یہ سوال کر کے بات کو یہاں ختم کیا گیا ہے کہ انسان خود سوچے اس قادر مطلق ہستی کے بارے میں کہ جس نے انسان کو نیست سے ہست کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اسے وجود بخشا ہے، بغیر کسی چیز کے اس کو وجود بخشا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی چیز سے کسی چیز کو بنا دیا جائے، وہ آسان ہے. ایک یہ کہ بغیر کسی چیز کے ایک چیز بنا دی جائے، وہ قادر مطلق ہستی اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے. یہ قابل غور بات ہے، اس پر یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اسی سے اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت پر اور اس کے جملہ جو معاملات ہیں اس پر یقین عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے مطابق اپنا دنیاوی رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.